Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa ansara ala huda.
Hamara agla mauzu ek bahut ahem mauzu hai aur ye us galat fehmi ke izale ke liye hai ke log kehte hain ke ahle hadith ulama ke gustakh hain, aima ko nahi mante, aima arba چاروں اماموں کو نہیں مانتے ہیں. ہمارا اس بارے میں موقف کیا ہے؟ کیا ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں؟ مانتے کی نہیں مانتے؟ کون نہیں مانتا؟ مانتے ہیں. ایسا پوچھے تو لوگ سوچ رہے کہ کچھ غلط تو نہیں بولے. مانتے ہیں نا؟ مانتے ہیں کیا کہ نہیں مانتے؟ کیا مانتے ہیں؟ ان کو امام مانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں نہیں مانتے. امام نہیں مانتے نا؟ مانتے تو کیا مانتے؟ انسان مانتے. پبلک سوچ رہی ہے کیا ہے، کیوں آیا میں آپ، یہ بولے تو پکڑتے، وہ بولے تو پکڑتے، بولنا ہی نہیں. کچھ لوگ چپ بیٹھے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں ہاں یہ سب غلطی کر رہے ہیں، میں اینڈ میں بولوں گا، جب صحیح جواب آئے گا میں کہوں ہاں میں بھی یہ بولنے والا تھا. ہم امام کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کو اما سے ہے، جو لوگوں کو لیڈ کرے، جو لوگوں سے آگے نکل جائے. اسی لیے امام ہمارا کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ سب سے آگے. نماز کا امام ہوتا ہے، وہ سارے دین کا امام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ نماز میں امام ہوتا ہے. نماز کے بعد وہ امام ہوتا ہے ہمارا، یعنی وہ شریع احکام میں اگر عالم ہے تو ہم کو بتاتا ہے، لیکن بہت سارے حفاظ ہوتے ہیں وہ شریع احکام نہیں بتا پاتے ہیں، تو وہ نماز کی حد تک امام ہوتے ہیں. تو امام اس معنی میں، مجتہد کے معنی میں ہوتا ہے کہ جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتا ہے، اس لیے دوسروں کو وہ رہبری دیتا ہے، دوسروں کو لیڈ کرتا ہے، دوسرے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں دین کے سیکھنے اور مسائل کی پوچھنے کے لیے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام. تو ہم کیا چاروں اماموں کو امام مانتے کہ نہیں مانتے؟ چاروں کو ہم امام مانتے ہیں. یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم نہیں مانتے اماموں کو. ہم مانتے ہیں، لیکن پھر دوسروں میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ ہم ویسا نہیں مانتے جیسا وہ مانتے. وہ کیسا مانتے اور ہم کیسا مانتے؟
مشکلات ہر بات کو لیتے ہیں، یہ جو حدیث کے خلاف مانتے تھے اس کو نہیں مانتے. امام
تو اس کا مطلب امام حدیث اور قرآن کے خلاف بولتے تھے؟ کبھی کبھار ان سے انسان ہونے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی. ائمہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارا سٹینڈ یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم نہ صرف چاروں بلکہ سارے اماموں کو مانتے ہیں جو ان کے علاوہ بھی تھے. یہ بہت سارے لوگوں کو بات معلوم نہیں کہ ان کے علاوہ بھی امام تھے جو اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو قرآن و سنت سے فتویٰ دیا کرتے تھے، جیسے امام الاوزاعی یا عبداللہ ابن مبارک یا اور بھی دوسرے امام گزرے ہیں، بہت سارے امام، سفیان الثوری وہ بھی مفتی تھے اپنے زمانے کے، لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے جواب دیتے تھے، تو بہت سارے ائمہ گزرے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک ہی کی ماننا ہمیشہ اور باقی سب کو چھوڑ دینا یہ ہمارے ہاں صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو، یعنی کہ ایک ہی سے پوچھو. اللہ نے کیا کہا؟ علم والوں سے پوچھو، یعنی ہم کہتے ہیں کسی بھی عالم سے پوچھے جو کیا کرے، قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے. اور اگر کسی عالم کی بات واضح طور پر سامنے آئے کہ یہ قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے تو اس بات کو ہم چھوڑتے ہیں یا اس امام کو ہم چھوڑتے ہیں؟ امام کو چھوڑتے؟ کیوں نہیں؟ عالم غلطی کرتا ہے، جیسے کسی کے والدین ہیں یا کسی کے رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، کوئی غلط بات بول دے تو چھوڑ دیتا ہے ان لوگوں کو؟ نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ ان کی اس بات کو، اس رائے کو، اس حکم کو چھوڑ دیتا ہے. تو کوئی بڑا اگر کوئی بات ہم سے کہتا ہے اس کی تعظیم ہم کرتے ہیں لیکن اس کی خطا ہم قبول کرتے ہیں نہیں. کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السنۃ ما سنہ اللہ ورسولہ لا تجعلوا خطأ الرأی سنۃ للأمۃ. سنت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے سنت قرار دی. تم کسی کی رائے کی خطا کو امت کے لیے سنت مت بنا دو. تو کسی کی مسٹیک پہ عمل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے جب واضح ہو جائے کہ کیا ہے مسٹیک ہے. تو ہمارا یہ ماننا ہے, ہم ائمہ کو مانتے ہیں, ان کی مانتے ہیں. ہاں اگر ان کی کوئی بات واضح طور پر دکھائی دے کہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہے تو ہم اس کو نہیں لیتے ہیں. ہم دو میں سے اس قول کو لیتے ہیں جو زیادہ مضبوط بات ہو, قرآن و سنت سے زیادہ مطابق ہو, اس کو ہم لیتے ہیں. یہ ہمارا سٹینڈ ہے. کئی مثالیں ایسی رف الدین مثال کے طور پر, رف الدین کے لیے واضح دلیلیں موجود ہیں. امام ابو حنیفہ رف الدین کے قائل نہیں ہیں, امام الشافعی ہیں, امام احمد ہیں, امام مالک ہیں. تو ہم رف الدین کرتے ہیں کیونکہ دلیل بھی موجود ہے اور ان کی بات صحیح ہے. یا اس طرح کے اور بہت سارے مثالیں دی جا سکتی ہیں جو ان ائمہ میں اختلاف ہے اور اس میں سے ایک قول ہم لیتے ہیں ایک نہیں لیتے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ ہم کسی مسئلے کے لیے چاروں اماموں ہی کو دیکھیں, بلکہ ہم اپنے دور میں جو علماء موجود ہیں, جو قرآن و سنت سے ہم کو بتاتے ہیں, جو پچھلے علماء کی بھی تحقیق کر کے ہم کو جواب دیتے ہیں, ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو یا تین یا چار ہی میں دین کو مختص کر کے نہیں رکھ دیا کہ تم یہیں سے پوچھتے رہو, انہی کو دیکھتے رہو. نہیں, بلکہ قرآن و سنت سے استفادہ کرنا, اس میں غور و فکر کر کے مسائل تلاش کر کے جواب دینا, یہ عمل ہر دور میں جاری رہنا ضروری ہے, ورنہ علم دھندلا ہو جائے گا. اسی لیے آج آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے مقلدین حضرات میں سے جو علماء کہلاتے ہیں, مفتی کہلاتے ہیں, ان کو بھی بہت ساری احادیث کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہوتا ہے, دلائل ان کو معلوم نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی پرانے فتووں پر وہ فتوا دیتے رہتے ہیں, جو فتوے چلتے آئے ہیں فتووں کی کتابوں سے پڑھ پڑھ کر فتوا دیتے ہیں, قرآن و سنت میں وہ کچھ غور نہیں کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ قرآن و سنت کا علم ضائع ہو جائے گا. اس لیے قیامت تک یہ چلنا ضروری ہے. کیونکہ آپ نے کیا فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا ہے وہ دو چیزیں؟ کتاب و قرآن و حدیث ہے. کیا ہے؟ قرآن و سنت. اور آپ نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِيدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ, یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے جب تک یہ حوض پر مجھ سے نہ ملے. تو قیامت تک کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ کتاب و سنت. اس کا علم باقی رہنا, اس کا تذکرہ باقی رہنا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اماموں کے مخالف ہیں, واقعی ہم لوگ اماموں کے مخالف ہیں یا نہیں ہیں, اور اماموں کے مخالف ہیں یہ کب ثابت ہوگا؟ جب امام کچھ بول رہے ہیں ہم کچھ بول رہے ہیں. تو امام کیا بول رہے پہلے یہ تو دیکھ لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم مخالف ہیں کہ نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ دین میں اپنی رائے سے بات کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارا قول کیا ہے؟ اپنی عقل سے کچھ بھی دین کے بارے میں بولنا نہیں چاہیے, دلیل کی بنیاد پر بات کرنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاکم والقول فی دین اللہ تعالی بالرأی, خبردار اپنی رائے سے دین میں کچھ نہ کہنا. علیکم باتباع السنہ, تمہارے لیے سنت کی اتباع لازم ہے. فمن خرج عنہا ضل, جو سنت سے نکل گیا, سنت کی اتباع سے نکل گیا, گمراہ ہو گیا. کون کہہ رہا ہے؟ تو گمراہی کس میں ہے؟ سنت سے نکل جانے میں. اور رائے کی اتباع کرنے کا حکم امام ابو حنیفہ نے دیا نہیں, دیا کہ نہیں دیا؟ نہیں. یہ المستخرج علی المستدرک میں عراقی نے یہ بات کہی ہے, علامہ عراقی بڑے علماء میں سے گزرے ہیں. عقیدے کے بارے میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے, ثابت ہونے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں رحمہ اللہ للہ اسماء و صفات, اللہ کے کچھ نام ہیں, اس کی کچھ صفات ہیں. جاء بها کتابہ, اللہ کی کتاب میں باتیں آئی ہیں, جن کے ساتھ اللہ کی کتاب آئی ہے. وہ اخبر بها نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم امتہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی خبر دی ہے. لا يسو احدا قامت علیہ الحجت ردها، جس آدمی پر حجت قائم ہو جائے، جس کے سامنے دلیل آ جائے واضح طور پر، اس کے لیے اس کا رد کرنا جائز نہیں ہے. لان القرآن نزل بها، اس لیے کہ قرآن ان صفات اور ان ناموں کے ساتھ، اس علم کے ساتھ نازل ہوا ہے. وصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القول بها، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صفات کے بارے میں قول ثابت ہے. فان خالف ذلك بعد ثبوت الحجۃ علیہ فهو کافر، اگر آدمی ان باتوں کے جو اللہ کے بارے میں ہیں، قرآن و سنت میں ہیں، دلیل کے واضح ہو جانے کے بعد انکار کر دے تو وہ کافر ہے. اللہ کی باتوں کا انکار کر دے، اللہ کی صفات کا انکار کرے جو قرآن و سنت میں ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن و سنت میں ہے. نمبر تین، جعفر ابن عبداللہ کہتے ہیں کن آئندہ مالک، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی صفات میں اپنی عقل سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں، جو کتاب و سنت میں ہے اس کو مان لینا، باقی باریک بحث اس میں کرنا نہیں. کہتے ہیں کن آئندہ مالک، ہم امام مالک کے پاس تھے. فجاء رجل، ایک آدمی آیا. فقال یا ابا عبداللہ، کہا اے ابو عبداللہ، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا. کیف استوى، کیسا قائم ہوا عرش پر، کیسے مستوی ہوا. فما وجد مالک من شیء ما وجد من مسألته، امام مالک کو اس مسئلے کے سوا کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ اتنی تکلیف ہوئی یہ سوال پوچھنے سے جتنی تکلیف ہوئی ہے. فنظر الى الارض، انہوں نے زمین کی طرف اپنی نگاہیں کی. وجعل ينكت بعود في يده، اور ہاتھ میں جو ان کے لکڑی کا ٹکڑا تھا اس سے زمین کریدنے لگے. حتى علاه الرحضاء، پھر اپنا سر اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر، پیشانی پر ایک دم پسینہ پسینہ دکھائی دینے لگا. ثم رفع رأسه، پھر سر اٹھایا. ورمى بالعود، اور وہ لکڑی کا ٹکڑا پھینک دیا. وقال، اور کہا، الکیف منه غیر معقول، اللہ کی صفات کی کیفیت ہماری عقل میں نہیں آ سکتی کہ اللہ کیسے عرش پر قائم ہوا. والاستواء منه غیر مجهول، لیکن استواء، اس کے بارے میں ہم جاہل نہیں ہیں، بلکہ ہم کو استواء کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کہاں پر مستوی ہوا، عرش پر. والایمان به واجب، اور اس پر ایمان لانا کیا ہے، واجب ہے، لازم ہے. والسؤال عنه بدعة، اور اس کے بارے میں باریک کود کرید کرنا، سوال بازی کرنا کیا ہے، بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نہیں پوچھا کیسے قائم ہوا عرش پر اللہ، اور آپ سے صحابہ نے پوچھا نہیں. تو اس امت کے پہلے طبقے نے اس کے بارے میں بحث نہیں کی، اس کے بارے میں نہیں پوچھا، تو اس کے بارے میں سوال پوچھنا ایک نئی چیز ہے جو پہلے نہیں تھی. وَأَظُنُّكَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ، اور میرا گمان تو یہی کہ تو بھی بدعتی ہے. وَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، اور حکم دیا اس کو مسجد کے باہر نکالا، اس کو مسجد کے. تو سلف اہل بدعت کے بارے میں سخت تھے، کیونکہ اس زمانے میں علم اتنا عام تھا کہ ایک آدمی کے گمراہ ہونے کی چانسز بہت کم تھے. لیکن علماء کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اپنی عقل سے عقیدے نکالنا، بحث مباحثے کرنا، وہ سخت ناپسند کرتے تھے. ہاں، آج ہم ایسا نہ کریں کہ بیچارہ کوئی آدمی اس کو علم نہیں ہے، اس کو پہلے باہر نکل مسجد کے. کیونکہ آج کیا ہے، علماء کم ہیں، قرآن و سنت کی بنیاد پر بتانے والے ہر علاقے میں ہیں کیا، تو لوگوں میں جہالت عام ہے، ان کو قریب کر کے سمجھانے کی ضرورت ہے. ویسے ہی جیسے مسجد میں پیشاب کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے پیار محبت سے سمجھایا، تو آج اس کی ضرورت زیادہ ہے. ورنہ ہم سوچیں امام مالک نے ایسا کیا، امام مالک کا دور علم کا دور تھا، علم کے دور میں ایک آدمی گمراہی کو اختیار کرے ڈانٹ کا یعنی مستحق ہوتا ہے وہ. لیکن آج علم کا دور ہے، عوام میں علم نہیں ہے. یہ تو ہم اس لیے جمع ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس علم آئے تاکہ ہم بتائیں لوگوں کو. تو آج لوگوں کو جھٹکے نہیں دینا ہے، لوگوں کو قریب کرنا ہے. ہمارے اندر کیا ہوتا ہے بعض اوقات، امام مالک کی جیسا میں بھی ابھی کرتا، کوئی تو آئے مسجد میں ایسا، تو امام مالک کی سنت پہ عمل کرتا ہے، امام مالک کی جیسا علم بھی حاصل کرے، امام مالک کی جیسا علم بھی حاصل کرے. نمبر چار، ہمارے نزدیک اصل علم کتاب و سنت کا علم ہے، یا وہ علم جس سے کتاب و سنت سے استفادہ اس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے، جیسے عربی زبان وغیرہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل متکلم علی الکتاب والسنتی فہو الجد وما سواہ فہو حذیان. ہر وہ آدمی جو کتاب و سنت کی بنیاد پر بات کرتا ہے، کتاب و سنت کی بنیاد پر بات کرتا ہے تو اس کی بات سنجیدہ بات ہے، اس کی بات قابل قدر ہے، اس کی بات کچھ سیریس بات وزن رکھتی ہے. وما سواہ فہو حذیان، لیکن کتاب و سنت سے ہٹ کے جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ حذیان. حذیان کس کو کہتے ہیں؟ جو پاگل پن میں یا نیند میں آدمی بات کرتا ہے. کیا آدمی نیند میں بات کر رہا، سب گھر کے لوگ جمع ہوتے ہیں، کیا بول رہے دیکھیں گے، سنیں گے اس کو، ہوتا ہے کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے، سنیں گے، نیند میں بات کر رہی ہیں، وہ اس کو بھی سمجھے گا اگر ریکارڈنگ کریں گے تو کیا بول رہا تھا. سنا ہے آپ نے کسی کو نیند میں بات کرنے والے کو؟ سنیے آپ کو معلوم پڑے گا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہا ہے. وہ ایک دم جوائنٹ بات ہوتی ہے، ایک دم اسپیڈ میں بات ہوتی ہے، وہ اس کو بھی نہیں سمجھے گا اگر وہ واقعی سنے گا اس کو. تو ہر وہ بات جو کتاب و سنت کی بنیاد پر ہے وہ واقعی سنجیدہ بات ہے، قابل قدر بات ہے، سوچنے جیسی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی باتیں ہیں جو کتاب و سنت سے ہٹ کے ہوں، کیا ہے وہ؟ بڑبڑاہٹ ہے. یہ ہمارا بھی کہنا ہے. نفس کے مقابلے میں قیاس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. یعنی قیاس دین میں ہے، لیکن کن مسائل میں؟ جن میں اس مسئلے پر کوئی دلیل قرآن و سنت میں واضح موجود نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا چرس گانجا ہے، چرس چ ہے کیا عربی میں؟ گانجا کا گ ہے کیا؟ تو جب چ اور گ نہیں ہے تو چرس گانجا کہاں سے ہوگا؟ سمجھ میں آئے؟ لیکن اس کے لیے دوسری دلیلیں ہیں جن پر اس کو قیاس کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی واضح دلیل ہے کتاب و سنت میں، اس کو چھوڑ کے آدمی قیاس کرے تو چلے گا؟ پانی موجود ہے اور تیمم کر رہا، قرآن و سنت پہ کوئی عمل ہی نہیں کر رہے ہیں آپ، سب وضو کر رہے ہیں اور قرآن میں تیمم بھی ہے، چلے گا؟ چلے گا تیمم پانی کی موجودگی میں؟ تو جیسے پانی کی موجودگی میں تیمم نہیں چلتا ہے اگرچہ وہ قرآن و سنت میں موجود ہے، اسی طرح سے کتاب و سنت کی دلیل کے مقابلے میں قیاس چلتا ہے؟ نہیں چلتا ہے. سمجھ میں آئے؟ امام شافعی کہتے ہیں الاصل قرآن او سنہ. اصل کیا ہے؟ قرآن اور سنت. فَإِن لَمْ يَكُن، اگر نہیں ہے قرآن و سنت میں بات موجود، فَقِيَاسٌ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر قیاس کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی امام شافعی نہیں بول رہے قرآن و سنت چھوڑ دو اور قیاس کرو. امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل تو کتاب و سنت ہے، ان میں نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ قیاس کریں گے. تو معلوم ہے قیاس کتاب و سنت میں دلیل کے نہ ملنے کے بعد ہے. کہتے ہیں وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ سُنَّةٌ، جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہ سنت بنتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ضعیف حدیث سے سنت ثابت ہوتی ہے. کوئی آدمی کا حدیث ہے نا، حدیث ہے چاہے ضعیف ہو. ہمارا ایک مولوی صاحب کہنے لگے حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، یا ہمارا ایمان ضعیف ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو ضعیف بولتے ہیں. نبی کی بات کیسا ضعیف ہو سکتی ہے؟ دیکھو اہل حدیث کیسے نبی کی بات کو ضعیف بولتے ہیں، تو نبی کی بات بھی ضعیف ہو سکتی ہے؟ یہ سوچتے نہیں ہیں ہم. سند کی وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نبی کی بات ہے کہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن ضعیف بات کہی آپ نے، ایسا کہتے ہیں کافر ہو جائے گا آدمی ایسا کرے گا. وہ صحیح واقعی نبی کی بات ہے کہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم اس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ سُنَّةٌ، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہ سنت ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تم اہل حدیث ہو، ہم اہل سنت ہیں، اور یہ لوگ حدیث پہ عمل کرتے ہیں ہم لوگ. امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ کب بنتی ہے کوئی چیز سنت؟ صحیح حدیث ہو جائے تو کیا بن جاتی ہے؟ سنت. تو ہم صحیح حدیث پہ عمل کی دعوت دے رہے کہ نہیں دے؟ تو وہ سنت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو پھر امام صاحب کے بارے میں بھی ایسے جملے پھر کوئی کہے گا؟ امام صاحب خود کہہ رہے ہیں صحیح الحدیث فہو سنہ، جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے وہ سنت ہوتی ہے، اور سنت صحیح حدیث سے ہی ثابت ہوتی ہے. والاجماع اکبر من الحدیث المنفرد، کہتے ہیں کہ اجماع اکیلی ایک حدیث سے زیادہ قوی ہوتا ہے، کیونکہ اجماع میں غلطی کا امکان ہے نہیں ہے. لیکن حدیث کی صحت ضعف میں کوئی آدمی غلط فیصلہ کر سکتا ہے، تو اکیلی حدیث کے مقابلے میں کیا ہے؟ اجماع زیادہ قوی دلیل ہے، کیونکہ امت کبھی بھی غلطی پر جمع نہیں ہوگی. والحدیث علی ظاہرہ، کہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہوگی، حدیث سے جو ظاہری معنی ہیں وہی لیے جائیں گے. جیسے حدیث میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے کہ نہیں ہے، رات کا ایک آخری تھرڈ پارٹ بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نچلے آسمان کی طرف نزول کرتا ہے. کیا حدیث میں یہ ہے؟ ہم یہ کہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نزول نہیں کرتا ہے، اللہ کی رحمت نزول کرتی ہے، چلے گا. حدیث کا جو ظاہری معنی ہے وہی لیا جائے گا. اللہ نازل ہوتا ہے کا مطلب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسا کچھ غلط ہے، ہم اس کا مطلب بدل سکتے ہیں. اللہ نازل ہوتا ہے کا مطلب اللہ نازل ہوتا ہے، جیسا حدیث میں آئے عزت سے شرافت سے، ویسے ہی مان لینے کا. اور کہتے ہیں کہ یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں، وَإِذَا احْتَمَلَ الْحَدِيثُ مَعَانِي فَمَا أَشْبَهَ ظَاهِرَهُ، کہ جب ایک حدیث میں کئی میننگ ہو، ایک حدیث میں کئی میننگ پاسبل ہو، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، تو کیا کریں گے؟ تو اس کے ظاہری معنی لیں گے، اس کے جو الفاظ میں ہیں وہ بات لیں گے، جو الفاظ میں ہیں وہ بات لیں گے. اور اس لیے آپ دیکھیے، یہ کیوں میں ذکر کر رہا ہوں قول، بہت سارے ہمارے مقلد بھائی کیا کہتے ہیں، یہ ظاہری لوگ ہیں، حدیث کا ظاہر ظاہر لیتے ہیں، حدیث میں بہت ڈیپ میننگ ہوتا ہے، یہ اتنے ڈیپ جاتے ہیں کہ کوئی اور ٹنل میں گھس جاتے ہیں، اس کے بعد سمجھ نہیں آتا باہر کا رستہ کدھر ہے. تو بلا شبہ حدیث میں گہرے معنی ہوتے ہیں، لیکن ایک حدیث میں کئی معنی دکھائی دے رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا، تو کون سا معنی لیں گے؟ جو ظاہری معنی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ظاہریہ اہل حدیث، امام شافعی خود کہہ رہے ہیں. ہم اسی منہج پر ہیں، ہمارا بھی یہی منہج ہے. یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارا منہج ائمہ کی منہج سے ہٹ کے نہیں ہے، ہم اسی طریقے پر ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ اماموں کے فتوے نہیں لے رہے ہیں، لیکن اماموں کے اصول نہیں لے رہے. ہم بولتے فروع آپ لے رہے ہو، فروعی مسائل، فروعی مسائل، لڑ رہے فروعی مسائل میں، اور اصولی مسائل میں ہم سے لڑ رہے نہیں، اصولی مسائل تو سب ہمارے اماموں کے میچ ہو رہے ہیں. تو اماموں سے ہم اصول میں میچ ہو رہے ہیں، فروع میں اختلاف ہمارے یہاں ہو رہا ہے. جیسے صحابہ میں اصول میں اختلاف نہیں تھا، لیکن فروع میں اختلاف تھا، ایک کا فتویٰ کچھ ہو گیا، دوسرے کا کچھ، پھر بات سامنے آئی تو ایک نے دوسرے کی مان لی. تو یہاں پر اماموں سے اصول میں ہم مل رہے ہیں، چاہے فروع میں اختلاف ہو، کسی فتوے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصول کیا ہے؟ ایک ہے. اور کہتے ہیں وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، کہتے ہیں منقطع روایت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. جو روایت آپ کو یاد ہوگا کل کا، کیا بھول گئے؟ رات میں سو گئے تو سب ڈیلیٹ، ریسٹارٹ ہو گئے، چلا آج فریش، آج کا آج، کل کا کل. منقطع کس حدیث کو کہتے ہیں؟ جس کے راوی میں اس کا حافظہ خراب نہیں، جس کی میموری منقطع ہو چکی ہو، جس کی سند میں ایک راوی حذف ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقطع. امام شافعی کہتے ہیں وليس المنقطع بشيء، منقطع روایت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، یعنی ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. یعنی امام شافعی کے نزدیک منقطع روایت دلیل ہے نہیں ہے. تو ضعیف حدیث کو امام شافعی مانتے تھے، یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ضعیف حدیث کو بھی ماننا چاہیے. امام شافعی بول رہے ہیں کیا ہے وہ؟ کچھ نہیں، منقطع حدیث کچھ بھی نہیں، یعنی اس کو لینا چاہیے نہیں. ما عدا منقطع ابن المسیب، سوائے ابن المسیب کی منقطع روایتوں کے، یعنی مرسل روایتوں کی. کیونکہ ابن المسیب کون ہے؟ تابعی ہیں، تقریباً 200 صحابہ سے ملے ہیں. تو ان کا علم کدھر سے آیا؟ صحابہ سے. تو جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ ان کا علم صحابہ ہی سے ہے، ان کی منقطع روایت لیں گے، کیونکہ انہوں نے کس سے سکھا ہے؟ اگر ان کی روایت منقطع بھی ہے تو کس تک پہنچتی ہے؟ وہ صحابی سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. تو صحابی کا حذف ہو جانا کوئی نقصان دیتا ہے؟ صحابی کے بارے میں معلوم نہ کون سے صحابی تو کوئی پرابلم ہے نہیں ہے. تو امام شافعی کہتے ہیں ساری منقطع روایتیں کیا ہیں؟ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، ریجیکٹیبل ہیں، سوائے کس کے؟ سعید ابن مسیب کی روایت کے. نمبر چھ، اللہ کہاں ہے؟ آج کل تو جس کو بھی پوچھیں گے کیا بولتا ہے، کیا پوچھ رہا ہے، تو پہلے تو سوچتا ہے اللہ کہاں ہے کا مطلب کہاں ہے اللہ پوچھ رہا ہے. یہ سب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے، کہاں ہے اللہ؟ تو یعنی شکایت کے انداز میں پوچھ رہا ہے. یا کوئی کچھ سوچتا ہے کہ اللہ کہاں ہے پوچھ رہا ہے، نہیں اللہ نہیں کا مطلب نہیں بول رہا ہے شاید، اللہ کہاں ہے؟ تو بہت سارے لوگ جواب میں دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن کیا جواب صحیح ہے؟ جواب صحیح نہیں ہے. امام مالک کیا کہتے ہیں؟ اللہ فی السماء، اللہ آسمان پر ہے. وعلمہ فی کل مکان، اور اس کا علم ہر جگہ ہے. لا یخلو منہ شیء، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم کے گھیرے سے باہر ہو. لیکن اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. تو کیا امام مالک کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے؟ نہیں. اتنے بڑے امام، ان کا عقیدہ غلط تھا؟ امام سب برحق ہیں یہ بھی بولنے کا، اور بڑے امام مالک سے ہو سکتا غلطی ہوئی ہو. آپ جب اپنے خلاف جانے لگے تو پھر امام سے بھی غلطی ہوتی ہے، اب گستاخ نہیں ہے. لیکن ہم کہیں ہو سکتا ہے امام مالک تک حدیث نہیں پہنچی، امام مالک تک حدیث نہیں پہنچی، ان تک پہنچی، اتنے بڑے امام. تو ہمارے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ امام سب کے سب بڑے معصوم، اور باقی جب ان کا معاملہ آتا ہے تو سارے امام کیسے ہو جاتے ہیں؟ غلطی کرنے والے، سوائے امام ابو حنیفہ کے. کیا تابعی کا قول حجت ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ تابعی تھے، ان کی ماننا چاہیے. امام احمد ابن حنبل دوسرے امام یعنی چوتھے، کیا کہتے ہیں؟ یؤخذ العلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم کہاں سے لیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ثم عن الصحابہ، پھر کس سے؟ صحابہ سے. فإن لم يكن فهو في التابعین مخير، پھر اگر صحابہ سے بھی نہیں ہو کوئی بات، کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے، تو تابعین کے بارے میں آدمی کو اختیار ہے، یعنی ان میں سے اختیار کرنا پڑے گا. کسی تابعی کا قول حجت ہے؟ اختیار کرنا پڑے گا کیا مطلب ہے؟ کسی کا دلیل ہے قول کے لینا ہی پڑے گا؟ نہیں، ضروری نہیں اس کے لیے. اب وہ لے گا کس کا قول؟ جس کے پاس کتاب و سنت کی دلیل ہوگی. اقوال میں سے ایک قول اختیار کرنا پڑے گا، وہ جو دلیل کے مطابق ہے. فتح الباری میں ایک قول کا موجود ہے. علم کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کے بارے میں باریک بحثیں نکالنا. جیسے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے تو حرکت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اب آدمی ایسی باتیں کرنا شروع کرے. اللہ تعالیٰ ہے، دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو نعوذ باللہ کان سے سنتا ہے کہ کان کے بغیر سنتا ہے؟ یہ کیا ہیں ساری بحثیں اللہ کے بارے میں کرنا؟ یہ علم کلام کا حصہ ہے. ہم کو اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے آدمی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کو کسی بھی چیز کو دیکھ کے اللہ ایسا ہوگا سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اللہ ہر چیز سے الگ ہے، اللہ سب سے الگ ہے. امام احمد کیا فرماتے ہیں؟ لَأَن يَبْتَلِيَ الْمَرْءُ بِكُلِّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مَا عَدَى الشِّرْكِ بِهِ خیر من النظر فی الکلام، کہ ایک آدمی شرک کے سوا ہر بری سے بری چیز جس کو اللہ نے منع کیا ہے اس میں ملوث ہو جائے. یہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی علم کلام میں جائے. زنا، چوری، جھوٹ، دھوکا، ڈاکا، جو بھی بری بری باتیں ہیں، ایک آدمی شرک کے سوا سب کچھ کر لے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی علم کلام میں اللہ کی ذات و صفات میں ایسی غلط غلط بحثیں کرنے لگے. یہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے. کیوں؟ فإني والله اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط، اس لیے کہ اللہ کی قسم اہل کلام سے ایسی ایسی باتیں میں نے سنی ہیں، ان کی باتیں، کہ میرے گمان میں بھی کبھی ایسی، خواب و خیال میں بھی باتیں کبھی نہیں آئی تھی. ایسی بھیانک باتیں اللہ کے بارے میں وہ لوگ کرتے ہیں، ایسی بھیانک باتیں اللہ کے بارے میں وہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ علم کلام بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس کو فلسفی بولتے ہیں بعض لوگ، اللہ کے بارے میں فلسفی سے فیصلے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یعنی اللہ، مثال کے طور پر اللہ کو غصہ آتا ہے، تو غصہ کمزوری کی دلیل، انسان کنٹرول نہیں کر پاتا تو غصہ آتا ہے، تو اللہ نعوذ باللہ ایسا ہے کیا؟ تب کیسا اللہ کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنا شروع کر دیا. تو یہ اللہ کے بارے میں ایسی بحث کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اللہ مخلوق کی طرح ہے کہ مخلوق کو جیسا غصہ آتا ہے ویسے اللہ کو آتا ہے. اللہ کی صفات مخلوق سے الگ ہیں، اللہ کامل ہے، بلا عیب ہے اللہ تعالیٰ. جیسے اللہ کی ذات بے عیب ہے ویسے اللہ کی ہر چیز، ہر صفت بے عیب اور کامل ہے. علم کلام وغیرہ میں مبتلا ہونے والوں کے بارے میں امام شافعی کا فیصلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حکمی فی اہل الکلام ان یضربوا بالجرید. میرا حکم، فیصلہ اہل کلام والوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو چھڑی سے خوب پیٹا جائے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام شافعی کہہ رہے ہیں. ان یضربوا بالجرید ویحملوا علی الابل، اور ان کو اونٹ پہ بٹھایا جائے. ویطاف بہم فی العشائر، اور علاقوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں، گلیوں میں جو ہے ان کو قبیلہ قبیلہ گھمایا جائے. اور کیا کہا جائے؟ ینادى علیہم ھذا جزاء من ترک الکتاب والسنۃ واقبل علی الکلام، اور یہ اعلان کرایا جائے اس کے ساتھ، ایک اعلان کرنے والا چلے اس کو پٹائی کر کے، کہ یہ بدلہ ہے اس کا جو کتاب و سنت کو چھوڑ کے علم کلام کی طرف جائے. کون بول رہا ہے؟ امام شافعی بول رہے ہیں. کتاب و سنت کی اہمیت کتنی ان کے نزدیک دیکھیے. راج ہم مجرم ہیں یہی کہنے کی وجہ سے، اور ہم پیٹ رہے بھی نہیں کسی کو. کسی کو پیٹ رہے ہیں؟ ہم کو ہی سب پیٹ رہے ہیں. تصوف، تصوف کے بارے میں کیا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں لو ان رجلا عاقلا تصوف لم یأتی الظہر حتی یصیر احمق. کہتے ہیں ایک آدمی اگر تصوف میں چلا جائے، اگر ایک عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی، انٹیلیجنٹ آدمی اگر تصوف کے میدان میں اترے تو ظہر کا وقت بھی نہیں آئے گا کہ اس کی عقل چلی جائے گی، وہ بیوقوف بن جائے گا، احمق ہو جائے گا. یعنی تصوف کا میدان ایسا ہے کہ آدمی کی عقل کو خراب کرتا ہے. تصوف میں اتنی برائیاں ہیں کہ ایک آدمی، صوفیزم جس کو کہتے ہیں نا، صوفیزم، تصوف ساری دنیا چھوڑ کے اللہ اللہ کرنا، جھٹکے دینا، حق ہو حق ہو، اور سب چھوڑ دینا، گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ کے اللہ اللہ کرنا بس، اور اس میں عجیب و غریب مجاہدے کرنا. کچھ لوگ بولتے ہیں نا، ایک بابا اسے تھے، ذکر کرتے تھے نا، ہاتھ ادھر، پاؤں ادھر، سر ادھر، یہ ادھر، سب ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے. یہ کون سا اٹیچبل ڈیٹیچبل، یہ کون سا، یہ کیا ہے ڈیٹیچبل بابا، یہ کون سا طریقہ ہے ذکر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے، صحابہ ذکر کرتے تھے، کیا ایسا ذکر کرتے تھے؟ یہ کون سا ذکر ہے؟ عجیب و غریب چیز ہے. ایک بابا بیٹھتے تھے مراقبے میں تو سیدھا مکہ میں پہنچ جاتے تھے، اور کوئی زیادہ اڑنے والے وہ کہاں پہنچ جاتے تھے؟ سیدھا عرش پہ، عرش پہ پہنچ جاتے. کیا ہے یہ سارا تصوف کی خرافات ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. امام شافعی فرماتے ہیں ایک عقل مند آدمی اگر تصوف، یعنی صبح سویرے اگر تصوف کے میدان میں جائے تو ظہر کا وقت بھی نہیں آئے گا کہ وہ کیا ہو جائے، ایک دم بیوقوف آدمی بن جائے گا. اور ظاہری بات ہے، آپ دیکھیے تصوف کے میدان میں اترنے والا کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا باتیں کرتا. مجاہدوں میں ایک مجاہدہ آپ کو سناتا ہوں جو آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اور کرنا بھی نہیں اس کو. اس کو صلاۃ معکوس کہتے ہیں. معکوس کا مطلب ریورس، الٹا. صوفیوں میں ایک نماز ہے اور لکھا ہے کتابوں میں، بتا سکتا ہوں میں، کہ ایک کنواں، کیسا کنواں؟ اندھا کنواں، جس کے اوپر ایک شاخ ہو، اس کو رسی باندھ کے، پاؤں میں وہ رسی باندھی جائے اور الٹا ہو کے نماز پڑھی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. یہ کیا ہے؟ مجاہدہ. اگر شاخ ٹوٹی تو سیدھا سجدے میں وہ کبھی اٹھ نہیں پائے گا. یہ کون سی نماز ہے؟ اور یہ مجاہدہ ہے. کون بولا آپ کو یہ کرنے کے لیے بھائی؟ ایسے اچھا آپ سرکس میں بھرتی ہوتے، پیسے تو ملتے. کیونکہ اندھا کنواں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نیچے پانی بھی نہیں ہے، گرا اگر تو اوپر آواز بھی نہیں آئے گی اس کی. کیا ہے یہ؟ ایسے مجاہدہ ان لوگوں نے کیے ہیں. اور سیدھے ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑو، بائیں ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا دائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑو اور سر جو ہے سینے کی طرف لے جاؤ اور سانس کھینچ کے لا الہ الا اللہ اس کیل ٹھوکنے کے اذکار کہاں سے ہیں؟ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد الا اللہ الا اللہ الا اللہ کرتا رہے، کیا ہے؟ اور یہ سوچے کہ اوپر سے نور کی برسات ہو رہی ہے اس کے اوپر، اس میں لکھا ہے نور کی برسات ہوئی اس کے اوپر، یعنی کتنی یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایسا کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. یہ تصوف میں یہ کون کر رہا ہے؟ سب کچھ اچھے پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. تو امام شافعی کا قول بہت سوچ سمجھ کے بولا ہوا ہے کہ اگر کوئی تصوف کے میدان میں جائے گا عقل مند آ جائے اس میدان میں، کیا ہو جائے گا؟ وہ ایک دم پاگل جیسی بیوقوف حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے، دیکھنے کی چیز ہے. اور آگے آئیے، امام الشافعی کہتے ہیں علیکم باصحاب الحدیث فانہم اکثر الناس ثوابا. اصحاب حدیث، اصحاب حدیث کے طریقے کو لازم پکڑو، ان کی صحبت اختیار کرو، اصحاب الحدیث کو لازم رکھو، کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح ہوتے ہیں. لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح کون ہوتے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اور سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے اس کو ذکر کیا ہے. تو امام شافعی کے زمانے میں تھے، اس زمانے میں وکٹوریا تھی کیا؟ بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، یہ کوئین وکٹوریا کے زمانے کے ہیں اہل حدیث. ثواب کا مطلب ہوتا ہے خطا کے بالمقابل، ججمنٹ میں صحیح نکل آنا، غلط ہو جانا، صحیح فیصلہ دینا، غلط فیصلہ دینا. تو ثواب وہ ثواب نہیں ہے. اب یہاں بھی سنیے، اب تجوید کی اہمیت بھی آپ کو اس سے معلوم پڑے گی. ایک ہے ثواب، دوسرا ہے ثواب، دونوں میں بہت فرق ہے. ثواب جو اوپر والا ہے وہ ثواب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی نیکی کا بدلہ، اور ثواب ہوتا ہے غلطی نہیں، ثواب یعنی صحیح. جیسے ایک آدمی نے فیصلہ دیا جج صاحب نے، ان کا فیصلہ خطا بھی ہو سکتا ہے اور ثواب بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کا فیصلہ مسٹیک بھی ہو سکتا ہے اور کریکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو کریکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح کو ثواب، اور اس کے الٹا کیا ہے؟ خطا. اس کے الٹا خطا، اور اوپر والا ثواب اجر اور بدلہ ہوتا ہے، اس کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ عقاب یا عذاب. سمجھ میں آئے؟ تو امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ اصحاب الحدیث کو لازم رکھو، اس لیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح کون ہوتے ہیں؟ اصحاب الحدیث، سب سے زیادہ صحیح، انہیں کا ججمنٹ ہوتا ہے. یہ جس ریزلٹ پہ پہنچتے ہیں سب سے زیادہ یہی صحیح پہنچتے ہیں. اکثر لوگ دوسرے کیا کرتے ہیں؟ صحیح ریزلٹ نہیں ہوتا ہے ان کا، مسٹیک میں ہی چلے جاتے ہیں. تو اس زمانے میں اصحاب الحدیث تھے کہ نہیں تھے؟ امام شافعی کے زمانے میں تھے، بہت پرانے دکھ رہے لوگ. امام شافعی کا قول ہے، کہتے ہیں مثل الذی یطلب العلم بلا حجہ، وہ آدمی جو بغیر دلیل کے علم حاصل کرتا ہے، کمثل حاطب لیل، اس کی مثال ایسی ہے جو رات میں وہ لکڑیاں جمع کرنے نکلے، جلانے کی لکڑیاں جمع کرنے نکلے، یحمل حزمۃ حطب وفیہ اقعۃ تلدغہ وہو لا یدری، جو آدمی رات کو اندھیرے میں جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگل میں جائے، وہ لکڑی جمع کرتے کرتے ہاتھ کس پہ پڑے گا؟ اور یہ موٹی لکڑی دکھ رہی ہے، لیکن یہ نرم لکڑی دکھ رہی ہے. لا الہ الا اللہ، سانپ کے ہاتھ پڑ جائے گا اس کا. اندھیرے میں لکڑیاں جمع کرنے والا ایسا ہے جو آدمی بغیر روشنی کے اپنی خیر کو، اپنے فائدے کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہے گا، وہ آدمی کیا کرے گا؟ لکڑی کے ساتھ ساتھ سانپ بھی اٹھا کے لائے گا. تو جو آدمی بغیر دلیل کے علم حاصل کرے گا، بغیر تحقیق کے عقائد اور اعمال لے گا، وہ شرکیات میں بھی مبتلا ہوگا، بدعات میں بھی مبتلا ہوگا، یہ اس کو ڈس لیں گے، یہ ہلاک ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو بغیر دلیل کے علم کو لینا یہ ایسا ہی ہے جیسے لکڑی کے ساتھ سانپ بھی اٹھا لینا، تمیز نہیں ہے اس کو، تمیز نہیں ہے، وہ سب لے لیتا ہے. اس کو کیا چاہیے؟ تحقیق کے ساتھ میں صحیح لے اور غلط چھوڑ دے. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم تزل الناس فی صلاح ما دام فیہم من یطلب الحدیث. لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ ان میں لوگ حدیث طلب کرنے والے لوگ رہیں گے. دیکھیے لوگ بھلائی پہ کب تک رہیں گے؟ جب تک ان میں حدیث مانگنے والے حدیث پوچھنے والے لوگ بھی رہیں گے. فَإِذَا طَلَبُ الْعِلْمَ بِلَا حَدِيثٍ فَسَدُوا. جب وہ علم کو حدیث کے بغیر حاصل کرنے لگ جائیں بگڑ جائیں گے. آج دلیل مانگے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ ابو کی دلیل ہے کیا بولتے ہیں لوگ. تو امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں جب علم کو بغیر حدیث کے لیں گے کیا ہوں گے؟ فسدو, ان میں فساد آ جائے گا. فاسد آپ کو معلوم ہو گیا کیا ہے اصول الفقہ میں, آپ نے دیکھا برباد, ختم, ہلاک. فسدو بگاڑ کے لیے آتا ہے, فساد اس پر سے ہے. تو جب وہ حدیث کے بغیر علم کو حاصل کرنا شروع کریں گے تو کیا ہوں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. امام الشافعی کہتے ہیں قراءت الحدیث خیر من صلاۃ التطوع. حدیث کا پڑھنا نفل نماز سے بھی افضل ہے. ایسا کیسا اتنی بڑی ڈینجر بات بول رہے, تو مطلب نماز آج کوئی بولے تو کیا ہوگا؟ اے آئی لذیذ ایسے ہی رہتے ہیں, نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں لوگوں کو. کون بول رہا ہے؟ امام الشافعی. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اکیلی نفل نماز اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے, اس سے اس کے عقیدے کی اصلاح ہو سکتی ہے. اس کی نماز ہے, وہ بدعتی لوگ نماز نہیں پڑھتے, خوارج نماز نہیں پڑھتے تھے, بلکہ آپ نے تو کہا تھا کہ تم ان کی نماز کو دیکھ کے اپنی نماز کو چھوٹا سمجھو گے. ایسی نماز پڑھیں گے وہ لوگ. لیکن علم اگر صحیح نہیں ہو آدمی کے پاس, صحیح دلیل اس کے پاس نہیں ہو, سنت کا علم نہیں ہو, آدمی کچھ بھی دین بنا لے گا اپنا, گمراہ ہو جائے گا, اس کی نماز اس کو نہیں بچا سکتی ہے. جس کا عقیدہ خراب ہو, منہج خراب ہو, اس کی عبادات اس کو بچا سکتی ہیں؟ نہیں بچا سکتی ہے. تو عقیدے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ منہج کی اصلاح کس چیز سے ہوگی؟ علم سے ہوگی. اور علم میں قرآن کے بعد کون سا علم ہے جو قرآن کو واضح طور پر سمجھاتا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں حدیث کا پڑھنا یہ نفل نماز سے بہتر ہے. آج لوگ کہتے ہیں حدیث پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. حدیث جنگل ہے, جیسے جنگل میں جائے گا حیران ہو جائے گا. تو کیا ہے؟ حدیث بھی ایسا ہی جنگل ہے, حدیث مت پڑھو. اسی طرح سے ابن عابدین فرماتے ہیں صح عن الامام, یعنی امام ابو حنیفہ, صح عن الامام انه قال اذا صح الحديث وهو مذهبي. امام ابو حنیفہ سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے. یعنی کسی چیز کو میں اپنا مسئلہ کب بناتا ہوں؟ جب اس سلسلے میں صحیح حدیث ثابت ہو جائے. تو امام ابو حنیفہ حدیث پر عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے, وہ حدیث پر عمل کرتے تھے. بعض لوگ بولتے ہیں حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے, تم اہل حدیث ہو. ہم اہل سنت ہو ہیں, ہم سنت پر عمل کرتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کیا بول رہے ہیں؟ جب حدیث ثابت ہو جائے, کوئی چیز صحیح حدیث ثابت ہو جائے, میں اس پر عمل کرتا ہوں. تو عمل کرنے کے لیے لوگ کیسا کرتے ہیں؟ حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے, سنت پر عمل کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں سنت پر عمل کرنے کے لیے جانا کدھر پڑے گا؟ حدیث. اور کوئی چیز سنت کب ثابت ہوتی ہے؟ امام شافعی کا قول دیکھا آپ نے, جب حدیث صحیح ثابت ہوتے ہو کیا ہوتا ہے؟ وہ سنت ہو جاتی ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے. امام شافعی فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبي, جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے. واذا صح الحدیث فاضربوا بقولي الحائط, جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا قول دیوار پر پٹک دو, میرا قول دیوار پر دے مارو. میرے قول کی کوئی اس کے مقابلے میں دلیل میرا قول بن سکتا ہے؟ نہیں. امام احمد کہتے ہیں ان, امام احمد سے امام شافعی فرماتے تھے انتم اعلم بالاخبار الصحاح منا, ہم سے زیادہ تم جانتے ہو صحیح خبروں کو, صحیح روایات کو, صحیح حدیثیں ہم سے زیادہ کس کو معلوم ہے؟ تم کو. تو معلوم ہوا صحیح ضعیف کا معاملہ ان کے زمانے میں بھی تھا کہ نہیں تھا؟ تو لوگ بہت سارے لوگ بولتے ہیں راوی امام کے بعد آتا ہے. ان کے زمانے میں تو سب صحیح تھا, انہوں نے سب کیسے لیا؟ صحیح سے لیا. اب یہ بعد میں ضعیف ہو گیا تو ان کے پاس جو بھی پہنچا کیا پہنچا؟ صحیح. زمانے میں ضعیف تھا ہی تو صحیح ہے کہ ایسا امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سے زیادہ امام احمد سے کہہ رہے ہیں، ہم سے زیادہ صحیح روایتیں تم جانتے ہو. کون؟ امام احمد. امام احمد کس کے شاگرد ہیں؟ امام شافعی کے. ہم سے زیادہ صحیح خبریں تم جانتے ہو. فَإِذَا كَانَ خَبَرٌ صَحِيحٌ، اگر کوئی صحیح خبر تمہارے پاس ہو، فَأَعْلِمْنِي، تم اس کو ضرور بتاؤ، حَتَّى أَذْهَبَ إِلَيْهِ، تاکہ میں اسی اس خبر کے مطابق عمل کروں، کوفیاً کانا او بصریاً او شامیاً، چاہے وہ حدیث کوفہ کی ہو، چاہے وہ بصرہ کی ہو، چاہے وہ شام کی ہو، یعنی کسی بھی علاقے کی ہو. ہم علاقوں کی تفریق کرتے ہیں، مکہ کی مانیں گے اور مدینہ کی نہیں مانیں گے یا کوفہ کی نہیں مانیں گے. ہم ایسا کہتے ہیں، راوی کہیں کا بھی ہو، محدث کہیں کا بھی ہو، اس کی بات اگر صحیح سند سے ثابت ہوتی تو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. کئی مناظروں میں سننے میں آتا ہے، یہ دیکھو مدینہ کی حدیث چھوڑ کے یہ کہاں کی؟ بخارا کی حدیث لے رہے ہیں. بخارا کی حدیث کا مطلب کون؟ امام البخاری. تو یہ اس طرح کا بھید بھاؤ ہمارے یہاں ہے کیا؟ ہم بخارا کی ہو یا کہیں اور کی ہو، بصرہ، مدینہ، مکہ، حدیث کس کی ہے؟ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بتانے والا کہیں کا بھی ہو کوئی پرابلم نہیں، بتانے والا کہیں کا بھی ہو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو امام شافعی کہتے تھے صحیح خبر ہو تو ہم کو ضرور بتانا تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں. عربی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے سنا اور ان سے ایک شخص نے کہا کسی مسئلے میں، سمیت ای الشافعی یقول وقد قال له رجل، ایک آدمی نے اسے کہا، تأخذ بهذا الحديث یا ابا عبد اللہ، اے ابو عبداللہ، یہ کس کی کنیت ہے؟ امام الشافعی، کیا آپ کا فتویٰ اس حدیث کے مطابق ہے؟ کیا آپ کا فتویٰ، آپ کا قول، آپ اس حدیث کو لیتے ہو، اس کے مطابق آپ کا فتویٰ ہے؟ امام الشافعی نے کہا، متى رویت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا صحیحا ولم آخذ به فأشهدكم ان عقلی قد ذهب، جب بھی ایسا ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث جو صحیح ہو تمہارے سامنے بیان کروں، روایت کروں، اور میں اس کے مطابق فتویٰ نہ دوں، میں اس کے مطابق عمل نہ کروں، تو میں خود گواہ ہوں تمہارے پاس اس بات کا کہ میری عقل چلی گئی ہے. اگر تم اس کو دیکھو کہ میں صحیح حدیث کے خلاف کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں، تو میں گواہ ہوں اس بات کا کہ تمہیں سمجھ لینا میری عقل چلی گئی تھی. اتنی بڑی بات بول رہے ہیں، یعنی ان کی نزدیک صحیح حدیث کی کتنی قیمت تھی، کتنی زیادہ اس کی تعظیم کرتے تھے. حمیدی کہتے ہیں، روى الشافعی یوما حدیثا، ایک دن امام شافعی نے حدیث بیان کی، فقلت اتاخذ به، میں نے ان سے کہا کہ آپ کا فتویٰ اسی کے اس حدیث کے مطابق ہے؟ امام شافعی نے جواب میں کہا، رأیتنی خرجت من کنیسۃ، کیا تم نے مجھ کو چرچ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی کیا تم نے مجھ کو عیسائیوں کے کنیسہ سے نکلتے دیکھا ہے؟ او علی ذنار، یا میرے اوپر تم نے وہ دھاگا دیکھا ہے جو عیسائی باندھتے ہیں؟ ہمارے ابھی جو براہمین وغیرہ ہوتے ہیں باندھتے ہیں دھاگا، کچھ دینوں میں اس طرح سے دھاگا ہوتا ہے. تو کیا تم نے مجھ کو چرچ سے، کنیسہ سے نکلتے دیکھا ہے، یا مجھ پر دھاگا دیکھا ہے اس طرح کا کوئی؟ حتی اذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا لا اقول به، یہاں تک کہ میرا حال یہ ہو جائے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنوں اور اس کے مطابق میں فتویٰ نہ دوں. یعنی کیا میں عیسائی ہوں جو میں نبی کی بات نہیں لوں گا؟ تم سمجھ کیا رہے ہو؟ نبی کی بات بتا رہا ہوں تو نبی کی بات کے مطابق ہی مجھ کو عمل کرنا پڑے گا، وہی فتویٰ دینا پڑے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ نبی کی حدیث بیان کر رہے ہوں تو آپ یہ پوچھیں کہ آپ کا فتویٰ بھی حدیث کے حساب سے ہے کیا؟ پھر کس کے حساب سے ہوگا؟ بائبل کے حساب سے ہوگا. اس کو کیا عیسائی سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی کے قول کا مستفاد ہے. امام شافعی کہتے ہیں، دیکھیے اجماع، امام شافعی کہتے ہیں، اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ جس آدمی کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، لم یحل له ان یدعها لقول احد، اس کے لیے ہرگز یہ حلال نہیں ہے کہ کسی اور کے قول کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑ دے. اس پر کیا ہے؟ اجماع. یعنی اجماع اس پر ہے کہ نبی کی وجہ سے کسی کے قول کو چھوڑیں گے نہیں. صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے. سنے نہیں اس کا مطلب. ہاں کیا ہے؟ کسی اور کی وجہ سے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے, اس پر اجماع ہے. اور آج عام طور سے لوگوں میں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے حدیث ہے لیکن ہمارے امام کا یہ کہنا ہے, تو کس کو لے رہے ہیں, کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ حدیث کو چھوڑ رہے ہیں اور امام کی بات کو لے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اماموں کو مت چھوڑو, لیکن امام کی وہ بات چھوڑ دی جائے گی جو حدیث سے ٹکراتی ہو. امام کی بات کیوں ٹکراتی ہے؟ ہو سکتا نہیں معلوم ہو, ہو سکتا ہے ان کو نہیں معلوم, لیکن حدیث تو پہنچی نا. ہم کس کے مکلف ہیں؟ ہم حدیث کے اوپر عمل کرنے کے مکلف ہیں, ہم سنت پر عمل کرنے کے مکلف ہیں. امام احمد کہتے ہیں من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا ہلاکتہ, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دے وہ ہلاکت کے گڑے کے کنارے پہنچ گیا ہے. وہ ہلاکت کے گڑے کے کنارے پہنچ گیا, اب یقیناً یہ ہلاک ہوگا. اسی طرح سے حدیث کی تحقیق کرنا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث کو یہ لوگ چیک کرتے, دیکھو نبی کی بات کو چیک کرتے ہیں. اماموں کو دیکھیے, امام مالک کیا کہتے ہیں, اعلم انہ فساد عظیم ان یتکلم الانسان بکل ما یسمع. خبردار جان لو اس بات کو کہ بہت بڑا بگاڑ ہے یہ, بہت بڑا فساد اور بربادی ہے یہ, ہلاکت ہے یہ کہ آدمی بغیر ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. جو بھی کسی سے سنتا ہے بغیر دلیل کے, ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کرنے لگ جاتا ہے. تو بغیر تحقیق کے علم لینا بھی نہیں چاہیے اور دینا بھی نہیں چاہیے, یہ ہمارا منحج ہے. امام مالک کہتے ہیں لا یؤخذ العلم عن اربع, چار لوگوں سے علم نہیں لیا جائے گا. چار لوگوں سے علم یعنی حدیث نہیں لی جائے گی. کون ہے وہ؟ صفیح یعلن السفہ وان کان اروى الناس, بے وقوف قسم کا آدمی یا کم سمجھ آدمی, جو جس کی نادانی نہ سمجھی ظاہر ہو. وان کان اروى الناس, چاہے کتنی ہی حدیثیں بیان کرنے والا ہو, چاہے کتنی روایتیں بیان کرے, لیکن اگر یہ سمجھدار نہیں ہے, سمجھتا نہیں ہے اپنی باتوں کو صحیح ڈھنگ سے, تو پھر ایسے آدمی کی روایت نہیں لی جائے گی. وصاحب بدعت يدعو الى هوا, اور بدعتی جو اپنی بدعتوں کی طرف دعوت دے. کل ہم نے پڑھا ہے نا پورا, کون سا راوی اس کی حدیث نہیں لیں گے. تو یہ راوی کس کے زمانے میں ہے؟ امام مالک کے زمانے میں بھی تھا کہ نہیں تھا ایسا؟ کہ بعد میں آیا یہ, تب سے تھا یہ, نیا نہیں ہے یہ. وان کان اروى الناس وصاحب بدعه يدعو الى هواه ومن يكذب في حديث الناس وان كنت لا اتهمه في الحديث. کہتے ہیں کہ اور وہ آدمی اس سے بھی حدیث نہیں لیں گے جو لوگوں سے بات چیت میں جھوٹ بولتا ہو, جو لوگوں سے بات چیت میں جھوٹ بولتا ہو, چاہے حدیث میں اس پر جھوٹ کی تہمت نہ ہو, اس سے بھی حدیث نہیں لی جائے گی. کل دے گا تھا ہم نے, دو قسم کے لوگ ہیں, ایک حدیث میں جھوٹ بولنے والے, ایک لوگوں کی بات چیت میں جھوٹ بولنے والے, دونوں سے حدیث نہیں لیں گے. وصالح عابد فاضل اذا كان لا يحفظ ما يحدث به, اور ایک نیک آدمی, عبادت گزار آدمی, بہت شریف آدمی, اچھا آدمی, جب اس کا حال یہ ہو کہ جو وہ حدیث بیان کرتا ہے اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے, یعنی یادداشت اس کی کیسی ہے؟ خراب ہے. تو نیک ہے پھر بھی اس کی حدیث لیں گے؟ نہیں لیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مالک. امام شافعی فرماتے ہیں کل ما قلته فکان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ خلاف قولی مما صح فہو اولا ولا تقلدونی. اماموں نے اپنی تقریر کے بارے میں کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ دیکھیے, کہتے ہیں ہر وہ بات, کل ما قلت, جو بات بھی میں نے کہی ہو, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف میری بات ہو, آپ کی حدیث جو صحیح ثابت ہے اس کے خلاف میری بات ہو, تو فہو اولا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات, صحیح حدیث وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے. ولا تقلدونی, تم میری تقلید مت کرو, تو یہاں پر امام شافعی نے حدیث کے مقابلے میں اپنی تقلید سے منع کیا ہے. امام احمد فرماتے ہیں لا تقلدنی میری تقلید مت کر, ولا تقلد مالکن مالک کی تقلید مت کر, ولا الشافعی اور شافعی کی تقلید مت کر, ولا الاوزاعی اور اوزاعی کی تقلید مت کر, ولا الثوری اور ثوری کی تقلید مت کر. تو پھر کیا کر؟ وخذ من حيث اخذوا جہاں سے انہوں نے لیا ہے وہیں سے تو بھی لے, جہاں سے انہوں نے لیا ہے وہیں سے تو بھی لے. تو یہ امام احمد کہتے ہیں, انہوں نے امام ابو داؤد سے بات کہی تھی. تو یہاں پر معلوم ہو رہا ہے کہ ثوری اور اوزاعی بھی یہاں پر آ رہے ہیں, یہ بھی امام اس زمانے میں تھے. اور آگے آئیے, امام شافعی فرماتے ہیں اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میری کتاب میں تم کو کوئی ایسی بات ملے, یعنی اب یہ بعد والوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں, صرف اپنے دور میں نہیں بلکہ بعد کے دور میں, آج کسی کے سامنے کہا جائے کہ دیکھیے یہ حدیث ایسی ہے, کہتے دیکھو ان کے پاس کچھ تو ہوگا, ان کے پاس کچھ ہوگا, کچھ ڈیپ بات ہوگی ان کے پاس جو ہم نہیں سمجھ سکتے. امام شافعی نے ایسا کہنے کے لیے کہا
نہیں,
وہ کیا کہہ رہے ہیں اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت, جب تم کو میری کتاب میں ایسی بات ملے جو سنت کے خلاف ہو تو تم سنت کے مطابق کہو, سنت والا قول اختیار کرو, سنت کے مطابق قول اختیار کرو, اور جو کچھ میں نے کہا تھا اس کو چھوڑ دو, جو کچھ میں نے کہا تھا اس کو چھوڑ دو. ایک اور روایت میں ان کا قول ہے, کہتے ہیں فتبعوها ولا تلتفتوا الى قول احد, کہ تم سنت کی اتباع کرو اور کسی اور کے قول کی طرف دھیان بھی مت دو, کسی اور کے قول کی طرف دھیان مت دو. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي, جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو چھوڑ دو. ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں, شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب عقد الجید میں یہ بات کہی ہے, بعض لوگ اس کو عقد الجید پڑھتے ہیں, یہ کتاب اس کا نام کیا ہے عقد الجید, گلے کے پٹے, تقلید کے بارے میں ہی ہے, گلے کے اندر جو گانٹ مارتے ہیں لوگ گرے ہیں اس کے بارے میں ہی. کہتے ہیں سئل ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ, امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا اگر آپ کا کوئی قول ہو اور اللہ کی کتاب میں اس کے خلاف ہو تو کیا کرنے کا, کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اترکو قولی بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے مقابلے میں میرے قول کو چھوڑ دو. فقیل اذا کان خبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یخالفہ قال اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کے قول, آپ کا قول حدیث کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو تو, کہا کہ میرے قول کو حدیث کے مقابلے میں چھوڑ دو. فقیل اذا کان قول الصحابہ یخالفہ, کہا کہ اگر یعنی آپ کا قول صحابہ کے قول کے خلاف ہو تو, قال اترکو قولی بقول الصحابہ, کہا کہ میرے قول کو صحابہ کے قول کے مقابلے میں چھوڑ دو. کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ. کون کہہ رہا ہے؟ امام شاہ اللہ دہلوی کہہ رہے ہیں. وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ہاں امام ابو حنیفہ کے بارے میں. کیا یہ ہمارا منہج نہیں ہے؟ تو منہج میں ہم کس کے برابر ہیں, کس کے ساتھ ہیں؟ سارے ائمہ کے ساتھ, اور پھر بھی ہم مجرم, کیا مصیبت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما انا بشر اخطی و اصیب, میں بشر ہوں, میری بات خطا بھی ہوتی ہے اور ثواب بھی ہوتی ہے, صحیح بھی نکل آتی ہے. فانظروا فی رأیی, تو تم میری رائے میں, میرے فتوے میں, میرے اجتہاد میں غور کرو. فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوه, ہر وہ بات میری بات جو کتاب و سنت کے موافق ہو اس کو لو, وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُنَّةِ فَاتْرُكُوهُ، اور میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اس کو کیا کرو؟ چھوڑ دو. تو ہم کیا گناہ کر رہے ہیں؟ وہی گناہ کر رہے ہیں جو کرنے کے لیے بول رہے ہیں. امام مالک کیا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہم وہی نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی صحیح بات چھوڑتے ہیں؟ نہیں. اس لیے ہم نے جو صفات کے بارے میں بات کس کی ذکر کی؟ امام عرش پر ہے، اس کے بارے میں کس کی بات ذکر کی؟ امام مالک کی. امام مالک نے کہا نا اللہ تعالیٰ آسمان پر اس کا علم ہر جگہ ہے، تو امام مالک کی صحیح بات ہم لے رہے ہیں کیونکہ اس کے لیے دلیل موجود ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ میری ہر بات چھوڑ دو جو کتاب و سنت کے خلاف موافق نہ ہو. ہمارا بھی یہی منہج ہے. اسی طرح سے ہیثم ابن جمیل کہتے ہیں سمعت مالکاً، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام کو نہیں معلوم ایسا ہو سکتا اور تم کو معلوم، او ہو اتنے بڑے امام کو نہیں معلوم ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو آئیے دیکھتے ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. ہیثم ابن جمیل کہتے ہیں، اور امام مالک کہاں کے تھے؟ فرانس میں رہتے تھے کہ چین میں؟ مدینہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار الہجرہ ہے، امام مالک وہاں کے ہیں، وہاں رہ کے بھی کچھ باتیں نہیں معلوم ہو سکتی، ایسا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ تو پھر کوفہ بصرہ اور کہیں اور کیوں نہیں ہو سکتا کہ نہیں معلوم؟ دیکھتے ہیں. آئیے، ہیثم ابن جمیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمعت مالکاً سئل عن ثمان و اربعین مسئلہ، میں نے امام مالک کو سنا ان سے ثمان و اربعین مسئلہ، ان سے 48 مسئلے پوچھے گئے، فاجاب فی اثنتین و 30 منہا بی لا ادری، انہوں نے 2 اور 3 کتنے ہوتے ہیں 32 مسئلوں میں کہا کہ مجھ کو نہیں معلوم. کتنے مسئلوں میں؟ 32. تو 48 میں سے 32 گئے، کتنے بچے؟ 36. ہاں 48 میں سے 32 گئے 16، تو کتنے پرسنٹ ہوئے؟ 70% مسئلے میں کیا کہا صحیح کہ نہیں؟ 48 میں 3 بار ہوتا نا 16، کتنے بار آتا 16 کتنے ہوئے؟ 16 روپے اب جلدی آئے گا 48 ہوتے نا، تو 2/3 کتنا ہوتا ہے؟ زمین پہ پانی کتنا ہے؟ 30% ہے نا 70. 70% مسئلے میں کیا بول رہے ہیں؟ نہیں معلوم. سوچیے، ابن وہب یعنی نہیں معلوم تو نہیں معلوم، وہ لوگ بہادر لوگ تھے. کل ہم نے پہلے درس میں پڑھا تھا کہ نہیں معلوم تو کیا بولنے کا؟ شاید. نہیں معلوم تو نہیں معلوم، یعنی کسی آدمی کا علمی مسئلے میں صحیح جواب دینا اس کے علم کی دلیل ہے، اور اس بارے میں جس میں نہیں جانتا ہے، میں نہیں جانتا بولنا اس کے تقویٰ کی دلیل ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ابن وہب کہتے ہیں لو شئت ان املأ الواحی من قول مالک لا ادری لفعلت، کہ ابن وہب کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو کئی یعنی الواح جس کو کہتے ہیں لکڑی کی پتھر کی سل جو ہوتی ہے، یا کاغذ آپ کہیے، کہ میں کئی صفحات اگر لکھنا چاہتا امام مالک نے کہاں کہاں مجھ کو نہیں معلوم، مجھ کو نہیں معلوم، مجھ کو نہیں معلوم کہا، تو کئی صفحات بھر دیتا میں اس سے. کئی مسائل میں انہوں نے ایسا کہا. کیوں؟ اس لیے کہ کئی مسائل لوگ ایسے پوچھتے ہیں جس کے بارے میں عالم کو بعض اوقات کوئی دلیل سامنے نہیں ہوتی، تو آدمی احتیاط کی وجہ سے کیا کہتا ہے؟ نہیں معلوم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یعنی انہوں نے اپنے شاگرد ابو یوسف سے کہا ویحک یا یعقوب. ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے دو مشہور شاگرد کون ہیں؟ امام ابو یوسف اور امام محمد. تو امام ابو یوسف کے بارے میں ان کا نام کیا ہے؟ یعقوب. امام ابو حنیفہ نے کہا اے یعقوب تیرا برا ہو، پیار سے بھی کبھی کہتے ہیں، اے یعقوب تیرا برا ہو، لا تکتب کل ما تسمع منی، جو بھی مجھ سے سنتا ہے لکھ نہ لیا کر، جو بھی سنتا ہے لکھتا فوراً مت لکھتے جا، میری بات جو تو سنے اس کو ہر بات کو تو لکھا مت کر. کیوں؟ فَإِنِّي قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا، اس لیے کہ آج میری کوئی رائے ہوتی ہے، آج میری کوئی تحقیق ہوتی ہے، آج میرا کوئی فتویٰ ہوتا ہے میں کل اس کو چھوڑ دیتا ہوں. کیوں چھوڑ دیتا ہوں؟ اچھا نہیں لگ رہا اس لیے. اس کے مقابلے میں کوئی دلیل آ جاتی ہے تو میں اپنے فتوے کو اپنے قول کو چھوڑ دیتا ہوں. کیونکہ وہ کس کے مقابلے میں چھوڑتے تھے؟ امام ابو حنیفہ. اس سے پہلے پڑھے آپ نے کہ جب آپ کا قول کتاب سے ٹکرا ہے تو کیا کرو؟ چھوڑ دو. تو دوسروں کو چھوڑو بولے خود نہیں چھوڑیں گے. تو کتاب کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں اپنا قول چھوڑ دیتے تھے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آج میری کوئی رائے ہوتی کل اس کو چھوڑ دیتا ہوں. وہ ارا رأی غدا واترکه بعد غد، اور کل میری کوئی رائے ہوتی ہے تو میں پرسوں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اقوال کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ تو امام ابو حنیفہ کو جب سب معلوم تھا تو کیسے چھوڑے؟ صحیح بات کو چھوڑے انہوں نے یا خطا کو چھوڑے؟ تو خطا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے خود چھوڑے تو ہم چھوڑنا کہ نہیں چھوڑنا؟ امام شافعی کہتے ہیں کل مسألۃ تکلمت فیہا بخلاف السنہ فانا راجع عنہا فی حیاتی و بعد مماتی، ہر وہ مسئلہ جس میں میں نے کچھ کہا ہو اور وہ سنت سے ٹکراتا ہو تو میں اپنی زندگی میں اور اپنی موت کے بعد اس سے رجوع کرتا ہوں. میں اپنی زندگی میں بھی اس سے رجوع کرتا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد بھی سمجھ لو کہ میرا اس سے رجوع ہے، میرا وہ قول نہیں ہے اگر وہ سنت کے خلاف ہو جائے. اتنا زیادہ بول کے گئے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدیٰ. اس سے پہلے کی مجلس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ائمہ کا منہج، ائمہ جس راستے پر چلے ہیں، چاروں امام جس نہج پر چلے ہیں، ہمارا منہج ان سے الگ نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ائمہ کے اقوال ہم دیکھ رہے تھے، جس میں امام ابو حنیفہ کا قول ہم نے دیکھا، اسی طرح سے امام شافعی کا، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی مسائل سے رجوع کیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی دلیل آ جاتی تھی فوراً اپنی بات کو چھوڑ کر وہ دلیل کی اتباع کرتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج آپ لوگ ایک بات کہتے ہو، کل ایک بات کہتے ہو، پرسوں ایک بات کہتے ہو. یہی بات امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ پہلے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، اب اوپر باندھنے لگے، کل کو ہاتھ چھوڑنے لگ جاؤ گے تو آپ کب تک اپنا دھرم بدلتے رہو گے؟ اس طرح سے لوگ کہتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، تنقید کے لیے. ان سے کہا جائے گا کہ دیکھیے، جب تک کہ دلیل صحیح سامنے آتی ہے، یقین دلانے والی، اس دلیل کی اتباع کی جائے گی. امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر چیز مجھ سے مت لکھ لیا کر، اس لیے کہ آج میری ایک رائے ہوتی ہے میں کل اس کو چھوڑ دیتا ہوں، کل ایک رائے ہوتی ہے پرسوں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو دلیل کے مقابلے میں رائے کو چھوڑنا، تحقیق، نئی تحقیق سامنے آ جاتی ہے اس کی اتباع کرنا، یہ سلف کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. ہاں، اپنی ایک ہی بات پہ ضد پہ اڑے رہنا یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے. دلیل سامنے آنے کے باوجود ایک ایسی تحقیق جو پہلے کی تھی لیکن جو خطا ثابت ہوئی، اب اسی پر جمے رہنا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا، صفحہ نمبر 85 پر، لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه، کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارا قول لے جبکہ وہ نہیں جانتا ہو کہ ہم نے کس بنیاد پر وہ لیا ہے، ہم نے کہاں سے وہ لیا ہے، یعنی ہم نے کیا دلیل تھی، کس طریقے سے ہم نے وہ بات لی ہے. جب تک کہ کسی کو معلوم نہ ہو وہ ہمارا قول نہ لے. آپ سوچ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر دلیل کے اماموں نے بھی اپنا قول لینے سے منع کیا ہے. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں، حرام علی من لم يعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، کہ جو میری دلیل نہیں جانتا ہے اس کے لیے میرے قول پر فتویٰ دینا حرام ہے. آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں لیکن ان کو دلیل معلوم ہوتی ہے نہیں، تو امام صاحب حرام کہہ رہے ہیں اس کو مانتے ہیں؟ حرام ہے ایسا کرنا؟ نہیں مانتے. تو کئی مسائل امام صاحب کے مانتے ہیں، کئی نہیں مانتے ہیں. جو اپنے موافق ہے مان لیا، جو مخالف ہے نہیں مانا. حرام علی من لم یعرف دلیل ان یفتی بکلامی فإنا بشر نقول اليوم نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. اس لیے کہ ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ہم آج ایک بات کہتے ہیں کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں. آج ہماری ایک بات ہوتی ہے، کل معلوم پڑتا ہے کہ ہماری بات غلط تھی، ہمارا قول خطا تھا، دلیل اس کے خلاف ہے، کوئی نئی دلیل سامنے آئی ہے، ہم اپنا قول چھوڑ کے رجوع کر لیتے ہیں، حق کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو سارے علماء کا یہ طریقہ رہا ہے اور سارے اہل حق کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اگر ان کی غلطی دلیل سے ثابت ہو جائے وہ اپنی بات کو چھوڑ کر دلیل کی اتباع کرتے تھے. غلطی نہیں ہونا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، انسان ہے، جس علم کے اعتبار سے وہ تحقیق کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے کبھی اس سے غلطی بھی ہو جاتی، بڑے بڑے عالم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. امام شافعی بدعت کے بارے میں کہتے ہیں، ہمارا منہج ہے ہم بدعت کو اچھا کہتے ہیں نہیں، ہمارے نزدیک بدعت سے بچنا ضروری ہے. ابھی اگلا موضوع ہمارا وہی آ رہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لَأَن يَلْقَ اللَّهَ الْعَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الشِّرْكَ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَلْقَاهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَهْوَاءِ، کہ ایک بندہ شرک کے سوا ہر گناہ میں لطپت اللہ تعالی سے ملے یہ بہتر اس بات سے کہ وہ ان بدعتوں میں سے کسی بدعت میں مبتلا ہو کر اللہ سے ملے. یعنی باقی گناہ برے ہیں لیکن بدعت اس سے زیادہ بری چیز. شراب پینا برا ہے لیکن بدعت شراب سے بھی کیا ہو جائے اسے. جی یعنی ایک آدمی اگر شراب پی رہا ہے تو اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور کبھی نہ کبھی توبہ کا جذبہ اس میں آتا ہے، لیکن جب بدعت میں مبتلا ہوتا ہے تو بدعت دین سمجھ کر غلط کام کرنے کو کہتے ہیں، تو جب اس کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے نہیں، اور مزید زیادہ کرتا ہے اور روکنے والے کا دشمن بن جاتا ہے. تو بدعت جو ہے یہ بہت ہی دھوکے والا گناہ ہے جو آدمی کو برباد کر کے چھوڑتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کرامتیں ہیں، آپ لوگوں کے پاس ہے کہ نہیں کرامت؟ قرآن و سنت پر چلنا سب سے بڑی کرامت ہے، کر کے بتاؤ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل یمشی علی الماء ویطیر فی الہواء فلا تغتروا به حتی تعرضوا امرہ علی الکتاب والسنہ. کیا کہتے ہیں کہ اگر تم ایک آدمی کو دیکھو کہ پانی پر چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، تو بھی اس کے بارے میں دھوکے میں مت مبتلا ہو جاؤ جب تک کہ اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پیش نہ کرو. بابا کو کیسے چیک کرنے کا؟ کتاب و سنت پہ. تو یہ کتنی بڑی کتنا بڑا اصول ہے، تم کرامتوں سے عجیب و غریب چیزوں سے دھوکہ مت کھاؤ. کتاب و سنت کے تابع وہ ہے کہ نہیں، دیکھو وہ کیا کیا کر رہا ہے، کرامتیں جیب میں ڈال کے لیمو نکال رہا ہے، چاکلیٹ دے رہا ہے جیب میں سے نکال کے، دو دو سو کے نوٹ دے رہا ہے سب کو. ارے بابا کے پاس سو کی نہیں ہے، دو سو کے نوٹ ہے. ایسے بابا ہوتے ہیں، منہ میں سے آگ نکال رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، ایسا کہ تو لائٹ بند ہوتی ہے، ایسا کہ تو چالو ہو جاتی ہے. تو ایسا کچھ بھی کرے آدمی دھوکہ اس سے نہیں کھائے، چاہے پانی پر چلے چاہے ہوا میں اڑے، اس کی بات سے دھوکہ مت کھاؤ، بلکہ جب تک کہ تم اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پیش نہ کرو تم اس کے پیچھے مت جاؤ، اس پہ بھروسہ مت کرو. یونس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے کہا کہ ہمارے دوست لیث، یہ ایک اور امام ہے جو مصر کے امام ہے، لیث ابن سعد، یہ کون ہے؟ لیث ابن سعد. کہتے ہیں کہ امام لیث نے کہا کہ وہ امام ہے کہ امام شافعی جب مصر گئے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور بہت زمانہ کچھ وقت رہے وہاں پر، تو اپنے کئی قول چھوڑ دیے انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی وجہ سے، اتنے علم والے تھے. امام شافعی کے دو قول مشہور ہیں، قول جدید اور قول قدیم، ان کے دو دو فتوے ہیں بہت سارے مسائل میں. کیوں ایسا؟ پہلے کچھ فتویٰ تھا لیکن مصر جب گئے اور لیث ابن سعد وغیرہ سے انہوں نے بہت ساری تحقیق کی گفتگو کی، اس کے بعد ان کے کئی فتوے بدل گئے. تو لیث ابن سعد کا قول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لو رأیت صاحب ہون یمشی علی الماء ما قبلتہ, کہ میں اگر کسی بدعتی کو دیکھوں کہ پانی پر چل رہا ہے تو بھی میں اس کو نہیں قبول کروں گا, تو بھی میں اس کو قبول نہیں کروں گا. امام شافعی نے کہا قصر, انہوں نے تھوڑی بات کہی, چھوٹی بات کہی. لو رأیتہ یمشی فی الہواء لما قبلتہ, میں اگر اس کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھوں گا تو بھی اس کی بات نہیں مانوں گا, تو بھی اس کو قبول نہیں کروں گا. یعنی کتنا بھی وہ کرامت بتایا اپنی, اس کو میں شرارت ہی سمجھوں گا جب تک کہ وہ سنت کے کتاب و سنت کے تابع نہیں ہے. اور ہمارے یہاں کیسا ہے, پبلک کرامت دیکھ کے اس کو ہدایت پہ سمجھنے لگتی ہے. کرامت عجیب و غریب چیز ہے, کسی کی ہدایت پر ہونے کی دلیل ہے نہیں. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں ارائی الاوزاعی ورائی مالک ورائی سفیان کلہ رائی, امام اوزائی کی رائے, امام مالک کی رائے, سفیان ثوری کی رائے, سب کے سب رائے ہیں, اقوال ہیں, اجتہاد ہیں. وہ عندي سوا, میرے نزدیک سب برابر ہیں. وہ انما الحجۃ فی الآثار, دلیل ہے تو وہ کس میں ہے؟ آثار میں ہے. آثار آپ نے کل پڑھا تھا, اثر کی جمع آثار ہے, آثار یعنی روایات. اسی لیے بعض علماء آثار میں حدیث کو بھی شامل کرتے ہیں کہ دلیلیں جتنی ہیں قرآن و سنت سے جو دلائل ہیں, حدیثیں ہیں, دلیل کس میں ہیں؟ ان حدیثوں میں ہیں. تو کہتے ہیں اس کا قول, اس کا قول, اس کا قول, سب برابر ہیں, دلیل کس میں ہے؟ حدیث میں ہے, آثار میں ہے. امام مالک کہتے ہیں لیس احد من بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے باتوں میں سے کوئی بات لینے اور چھوڑنے کی نہ ہو. یعنی سب باتیں لینے کی, ایسا کوئی ہے نہیں. ہر ایک ایسا ہے کہ اس کی کوئی بات لی جائے گی, کوئی بات چھوڑی جائے گی, سوائے کس کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی علماء میں بعض باتیں بعض کی لی جاتی ہیں, بعض چھوڑی بھی جاتی ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لی جاتی ہے. میجورٹی حجت ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھیں امام شافعی کیا کہتے ہیں. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا حجہ فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کثروا, کہتے ہیں کہ کسی میں دلیل نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا, چاہے بہت زیادہ لوگ ہوں, وان کثروا چاہے میجورٹی ہو, دلیل نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ولا فی قیاس, اور قیاس میں بھی دلیل نہیں ہے, اگر وہ قیاس کیا ہو؟ کتاب و سنت کے خلاف ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قیاس ہے تو اس میں بھی دلیل نہیں ہے. ولا فی شیء, اور کسی اور چیز میں نہیں ہے. وما ثم الا طاعت اللہ و رسولہ بالتسلیم, اگر بات ہے اور اگر مقبول کوئی چیز ہے, دلیل ہے, تو کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی فرما برداری اور اس کو تسلیم کر لینا, اللہ کی فرما برداری اور رسول کی بات کو تسلیم کر لینا. تو یہ کس کے اقوال ہیں؟ چاروں اماموں کے, یہ ہم مانتے ہیں, اور یہی کر کے تو ہم مجرم بن گئے, اماموں کی مان کے مجرم بن گئے. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لیا اور دیکھا تو امام سب اسی بات پر, سب اس کی بات میں متفق, کتاب و سنت پر وہ بھی متفق ہیں, تو ہم انہی کے ساتھ میں ہیں, کیونکہ رستہ ایک ہی ہے, دونوں ایک ہی راستے پر چل رہے ہیں, منہج ایک ہی ہے. اہل الحدیث کا اور چاروں امام کا منہج یہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف بڑے سے بڑا کائن من کان کوئی بھی ہو, اس کی بات ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. اور یہ صرف اماموں کا نہیں بلکہ صحابہ کا بھی یہی منہج ہے. تو بہرحال یہ ہمارا موضوع تھا, یہ ختم ہوا.